بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو نماز میں ہم لوگ عام طور پر سورے پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کو تھوڑا سا ان کا ترجمہ آدمی جان لے اور اس کے دھیان کے ساتھ میں پڑھے تو نماز کی خشوع خضوع میں مدد ملے گی. نماز کا خشوع جو ہے وہ تو ایک الگ مشق کرنے کی چیز ہوتی ہے، دھیان اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بعض مرتبہ جیسے تکبیرات ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، ان کا بھی ترجمہ آدمی کو یاد ہو اور تھوڑا سا دھیان سے پڑھے تو اس کی خاص برکات حاصل ہوتے ہیں. آخر کے جو سورے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سورتوں میں یہ اصل میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہیں کچھ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ، اس کا بیان ہے. آخر کے تقریباً بہت سے صورتوں میں آخر میں یہی ہے. اب جیسے وضحا کا جو سورہ ہے، وضحا واللیل اذا سجا کا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ تھا اس کو بیان فرمایا گیا ہے اس میں، چونکہ وحی آنا، پہلی مرتبہ وحی آنے کے بعد بہت دنوں تک رک گئی تھی آپ کے لیے وحی آنا، تو مشرکین نے کہنا شروع کیا تھا کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، تو پھر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا کہ بھئی کیسے چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑا وڑا کچھ نہیں، اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ تو یہ کیا، آپ کے ساتھ تو یہ کیا، اس کو بیان فرمایا. ایسے علم نشرح کا سورہ ہے، علم نشرح کے سورے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شرح صدر اور رفع ذکر اور وضع وزر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر پیش آئے واقعات ہیں، وہ بیان فرمائے گئے اس میں. ایسے ہی سورۃ تین و تینی و زیتون جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی قسم کھا کے انسان کو جو اعلیٰ مرتبہ دیا گیا ہے، جس میں سب سے اعلیٰ مرتبے کے انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو بیان فرمایا گیا ہے. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ کا ذکر ہے اصل سورہ وتین میں. وتینی و زیتون یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، و طوری سینین یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، و حاضر بلد الامین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا گیا ہے. اسی طریقے پر سورہ اعلیٰ، اس کے بعد سورہ علق جو ہے اقرا بسم ربک الذی، وہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی بھیجی تھی وہ یہ تھی، اور اللہ نے خاص کرم جو آپ پر فرمایا ہے اس کا بیان ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو بہت زیادہ اللہ کو پسند تھی، اس میں مشرکین جو ڈسٹرب کرتے تھے، اس کا بیان ہے. تو یہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی ہیں، آخر کے سورے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہی متعلق ہیں. سورہ فیل، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو سورہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے. اس کے 50 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے، او کما قال روات، غالباً مفسرین نے یہی کہا ہے، مجھے جیسا خیال پڑتا ہے. تو اور پھر اس میں خاص بیان ہے کہ دیکھا آپ نے ہم نے کیسے کیا ان لوگوں کے ساتھ میں، آپ کے ساتھ کرم ہے، اصل میں آپ کے ساتھ احسان ہے، آپ دنیا میں آنے والے ہیں، آپ کی برکات ہیں، اور بیت اللہ کے ساتھ ہمارا جو خاص معاملہ ہے وہ بھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہونا اور آپ کا پیدا کیا جانا، وہ نظام چل رہا تھا، یہ لوگ بیچ میں آئے ڈسٹرب کرنے، تو پھر آپ نے دیکھا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. سورہ لیلاف، وہ بھی جو ہے نا بیت اللہ کے پاس لوگوں کو جو برکات حاصل ہیں بیت اللہ کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی، آپ کے جائے ولادت کی، مرکز اسلام کی، ان کا بیان ہے. سورہ کوثر ہے، وہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی تعزیت میں اتری سو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تھا حضرت قاسم کا رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو اتارا تھا، تسلی دی تھی کہ آپ بے فکر رہیے. اور پھر یہ ہے کہ سورہ کافرون، اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین منافقین کا جو سلوک اور برتاؤ تھا مخالفین کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ بس آپ آپ تو بس ہماری طرف کی بات کر کے خاموش ہو جائیے، ان کو چھوڑ دیجئے جو وہ بول رہے ہیں. سورہ نصر ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوئی اور پوری توحید کا غلبہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کام لیا، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں وہ بھی آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت اتری، جب یہ سورت اتری تو صدیق اکبر رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ آپ کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ کو ہماری طرف آنا جلدی ہے. سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پیش آئے سے ایک واقعے کا ذکر ہے. اس میں ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی تھی اور کہا تھا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا، آپ کے لیے ہلاکت ہے، آپ نے اس واسطے ہمیں جمع کیا تھا، تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا. تو پھر اللہ پاک نے اس کو کہا کہ ہمارے نبی کو تو ایسا بولتا ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، اس کے تیرے دونوں ہاتھوں کو بھی ہلاکت ہے، خود اس کو بھی ہلاکت ہے، پھر اس کے مال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی اولاد سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ جو اس میں ڈانٹ ہے. ابو لہب کو اور وعید سنائی گئی ہے. ایک سورہ اخلاص ہے جس میں اخلاص کا بیان ہے صرف، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے. ان دونوں صورتوں میں اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا گیا تھا، جادو کر دیا گیا تھا، تو اس جادو کے علاج کے طور پر وہ دو صورتیں نازل ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں میں، کنگھی میں اور بالوں میں جادو کر کے اس کو کنویں کے اندر دفن کر دیا گیا تھا. اور انسان کی چیز کے ساتھ میں جب سحر اور جادو ہوتا ہے تو وہ دعا درود سے عام طور پر نہیں جاتا، وہ اس کو نکالنا پڑتا ہے. اصل اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ اس کو نکالا جائے. تو سبھی کو پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پھر بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا کہ کون سے کنویں میں اس کو رکھا گیا ہے، پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے، تو پھر وہاں سے نکلوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اتار کے. پھر ایک ایک آیت پڑھتے تھے سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی، ایک ایک گرہ جو ہے نا وہ کھل جاتی تھی. جیسے جیسے بال کی گرہ کھولنا تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کتنا مشکل کام ہے، لیکن جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھتے تھے ویسے ویسے ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی اور آپ پر سے سحر کا اثر جو ہے وہ ایک دم ختم ہو گیا، اور بہت زیادہ اثر آپ پر ہونے لگا تھا آپ کے اوپر سحر کا اور جادو کا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اب ظاہر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو ہمیشہ اللہ پاک کی عصمت میں ہیں، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، بھوک کے اسباب کے ساتھ بھوک ہو جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے اسباب کے ساتھ پیٹ بھر جاتا ہے، سردی کے اسباب کے ساتھ سردی ہو جاتی ہے، گرمی کے اسباب کے ساتھ گرمی ہو جاتی ہے، تو ایسے سحر کے اسباب کے ساتھ سحر ہو جاتا ہے. نیک لوگوں پر بھی ہوتا ہے، برے لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے، تو وہ ہوا تھا. تو یہ آخر کے سورے زیادہ تر ایسے ہی ہیں. یوں سمجھ لیجیے آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال مبارک سے متعلق ہیں، زیادہ تر سورہ آخر کے آپ کو ایسے ہی ملیں گے. تھوڑا سا اگر آپ ترجمہ اس کا سوچ دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے میں، نماز کے پڑھنے میں بڑی مدد رہے گی انشاءاللہ تعالی. آج جو سورہ ہمارے مولانا صاحب نے سنایا، سورہ قاف سنایا ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتا ہوں. سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی قسم کھا کے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن مجید کی قسم ہے کہ میں نے اگر ڈرانے والا ان میں بھیجا تو ان کو تعجب ہو گیا. حالانکہ خوش ہو جانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی بات ہے، اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے، رسول بنا کے بھیجا تو ان کو تعجب کس بات پہ؟ اور پھر خود نہ صرف یہ کہ تعجب ہو رہا ان کو بلکہ کہہ بھی رہے ہیں. کافر کہتے ہیں کہ شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تب آسمان سے ان کے پاس خبر آتی ہے، فرشتہ آتا ہے کچھ سناتا ہے ان کو، یہ سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ آپ جو عقیدے پیش کرتے تھے اس میں مرنے کے بعد کا عقیدہ مین تھا، تو اس کے بارے میں مشرکین کو بڑا تعجب تھا کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیسی بات ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتا ہے کتنے ان میں سے مرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، سب کا حساب ہمارے پاس رہتا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یہ جو آہستہ 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 کم ہوتے رہتے ہیں نا، تھوڑے تھے نظر نہیں آ رہے، پھر وہ نظر نہیں آ رہا، پھر وہ نظر نہیں آ رہا، اور میں یہ سب ہمارے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور پھر ہم نے تو سب کو محفوظ رکھا ہوا ہے، سب چیز سب کا لکھا لکھایا ہوا محفوظ ہے. پھر فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق کے معاملے میں جھٹلانے پر آ گئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ شک کے اندر پڑ گئے ہیں، ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے ہماری باتوں پر استدلال بھی ہوتا ہے اور ہماری کہی ہوئی باتوں پر یقین لانے یقین کرنے میں سہولت بھی ہوتی ہے. اب خود اپنے اطراف کا جو نظام ہے وہ دیکھو, آسمان کی پیدائش کا بیان فرمایا کیسے ہم نے اس کو تمہارے اوپر بنایا ہوا ہے, کوئی اس میں پھٹن نہیں ہے, کوئی اس میں شگاف نہیں ہے, کوئی اس میں روزن نہیں ہے, کوئی اس میں سوراخ نہیں ہے. زمین تمہارے جس کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو اس پہ غور کرو کہ اللہ پاک نے بنائی ہے یہ, اور کس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو پھیلایا ہے, پھر اس کے اوپر کیسے پہاڑ جمائے ہیں, اور پھر پوری زمین میں جو رویدگی کا بالیدگی کا اور شجر و حجر کا نباتات کا نظام ہے, پودوں کا غلوں کا پھل فروٹ کا حبوب کا ان کا ان کا, یہ فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم نے پھیلایا ہوا ہے زمین میں, کہاں سے وہ چیزیں اللہ پاک نے ڈالی, اپنی قدرت سے ڈالی. بس ہر جو درخت ہے درخت سے تو بیج نکلتا ہے, بیج سے پھر درخت لگ جاتا ہے, لیکن وہ جو درخت اللہ پاک اگاتے ہیں وہ کہاں سے اگاتے, کیسے ودیعت فرمائی زمین کے اندر مختلف چیزیں اور مختلف اس کے بیج اور مختلف چیزیں جو اگتی ہیں زمین سے. فرمایا یہ ہم نے اتنی بارونق جو زمین بنائی ہے, یہ ہم نے ہر ایسے بندے کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو نصیحت کے لیے بنائی ہے, آنکھیں کھولنے کے لیے بنائی ہے, تبصرہ کرو یعنی بصیرت حاصل کرو, دیکھو دیکھنے سے آنکھیں کھلیں گی کہ ارے ہاں بھائی یہ کوئی ہے معقول نظام ہے, انتہائی معقولیت پر اور حکمتوں پر اور علم پر اور قدرت پر, اللہ پاک کی ربوبیت پر, حفاظت پر, ان کی صفات کو بتانے والا ایک نظام ہے, اس کے لیے ہم نے یہ چیز پھیلائی ہوئی. یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے, اللہ کی معرفت کو پہچاننے کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے ہمارے اطراف میں بھی پیدا کیا ہے اور ہمارے اطراف میں پھیلایا ہوا ہے. فرمایا پھر بارش ہم نازل کرتے ہیں, اس میں کتنی برکت ہوتی ہے, کیسے ہم اسے بڑھا دیتے ہیں چیزوں کو, اور کیسے اس میں سے پھر غلے برآمد ہوتے ہیں, پھر کھجور تمہارے لیے نکلتے ہیں, پھر اس کے کیسے خوشے برآمد ہوتے ہیں, سب تمہارے کھانے پینے کے لیے ہیں. مردہ زمین تمہارے آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتی ہے, ہر سال جو ہے زمین مردہ ہو جاتی ہے, بالکل خشک چٹیل میدان, کچھ ہے ہی نہیں, درخت کے بھی سارے پتے گر گئے, گھاس بھی پوری خشک ہو گئی, سارے پودے جتنے لگائے تھے اپنے باغ بغیچے میں اپنے گھروں کے سامنے پیچھے وہ سب کے سب ایک دم ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے کیسے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں, کیسے ان کے اندر جو ہے نا آ جاتا بہار آ جاتی ہے, ایسے ہی تمہیں بھی نکالا جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ایسے ہی تم مردہ مر جانے کے بعد تمہیں بھی زندہ فرمائیں گے. جیسے اس کے اوپر سارے پھول اور جو ہے نا والا ہریالی اور سبزی وغیرہ بالکل ختم ہو گئی تھی, جوں کہ تم پھر آ جاتی ہے اور زیادہ رونق کے ساتھ میں آ جاتی ہے, ایسے ہی تم کو دوبارہ زندہ کر دیں گے تم ساروں کے مرنے کے بعد میں. پچھلی قوموں نے ایسے ہی ہماری بات پہ یقین نہیں کیا اور جھٹلائے, اور سب کو پتا ہے کہ پھر ہماری وعید بھی ان پر ثابت ہو گئی. پھر فرمایا کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک تھوڑے گئے ہیں کوئی, افعینا بالخلق الاول, ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے کیا, کوئی بھی ہم تھکنے کی تو کوئی بات ہمارے ساتھ ہوتی نہیں. فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اور اس کا نفس اس سے جو باتیں کرتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. ہر انسان کا نفس بڑی باتیں کرتا ہے, ہر آدمی اپنے جی میں بڑی باتیں کرتا ہے. جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, زور سارے لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں دواخانے کہ بھائی یہ خود سے بس خود ہی باتیں کرتا رہتا ہے, بیٹھا بیٹھا خود ہی باتیں کرتا ہے, وہ پاگل ہو گیا. جب پاگل پن یہ باہر آ جاتا ہے نا تو پھر ہم اس کو علاج کے لیے لے جاتے ہیں, لیکن اندر کیا کر رہے ہیں, اندر تو سارے یہی کر رہے ہوتے ہیں, سب اندر حدیث نفس کے اندر مشغول ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے کوئی نہ کوئی, اور اتنی زیادہ عادت ہو چکی ہے ہم لوگوں کو باتوں کی جس کی کوئی یاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نفس جو باتیں کرتا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں, اسی لیے ارادی طور پر ارادے کے ساتھ میں باتوں میں مشغول نہیں ہونا, اور اسی لیے نماز میں ایسی نماز پڑھنے کی ایک مشق ہوتی ہے جس میں باتوں میں مشغول نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی دو رکعت نماز پڑھے جس میں حدیث نفس نہ کرے, اپنے جی سے بات نہ کرے, جو دعا کرے گا اس کے بعد قبول ہو جائے گی. اتنی اہم بات ہے بغیر حدیث نفس کے بغیر نفس سے باتیں کرے کے نماز پڑھنا, بڑی مشق چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کہ پورا دماغ جو ہے دھیان آدمی کا نماز کی طرف رہے اور اپنے جی سے باتیں نہ کرے, اور تھوڑی سی مشق نہیں کرنے کی وجہ سے عمر بھر اسی میں نکل جاتی, اور تھوڑی سی مشق آدمی کرے تو پھر نہیں نکلتی, آسان ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی طرف دھیان ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اس وقت, جو خیالات آتے ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہو، بلکہ ان کو ہٹایا بھی نہ جائے، ہٹانے کا بھی دھیان نہ ہو. علماء نے فرمایا کہ جو خیالات آتے ہیں ان کو ہٹاؤ گے تو ہٹانا بھی کیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی کرنا ہے، اور توجہ بڑھ گئی تو شیطان کا مقصد حاصل ہو گیا، چونکہ اس کا مقصد توجہ ہٹانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیالات جو ہوتے ہیں یہ بالکل ننگے وائر کی طرح سے ہیں. ننگے وائر کہتے ہیں الیکٹرک کا وہ وائر جس کے اوپر جو ہے نا کوٹ نہ ہو، جو کوٹڈ نہ ہو، خالی ہو. میں اس کو ہٹانے کے لیے ہٹاؤ گے تو بھی شاٹ مارے گا، اس کو پکڑنے کے لیے پکڑو گے تو بھی شاٹ مارے گا، وہ اس کو پکڑنا ہی نہیں ہے. اور کیا ہے وہ، النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد. نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے نفوس کی خصوصیت ہے، ہمارے جی کی خصوصیت ہے، ایک طرف توجہ کی تو وہ دوسری طرف نہیں کر سکتا. اب ہماری توجہ اپنے خیالات کی طرف، اپنی باتوں کی طرف ہے، اس لیے نماز کی طرف نہیں ہوتی. اور جس دن نماز کی طرف توجہ ہو جائے گی تو اس دن خیالات کی طرف توجہ نہیں جائے گی. ایک ہی کام ہو سکتا ہے، دو کام نہیں ہو سکتے. نماز بھی ہو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، نماز ہو رہی تو وہ نہیں ہوگا، وہ ہو رہا تو نماز نہیں ہوگی. تو ہم کو عادت چونکہ ہو گئی ہے خیالات کی طرف توجہ کرنے کی، تو اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں گے کہ اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ چلے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میرا پروردگار جو کہ عظیم ہے وہ پاک ہے، میرا پروردگار جو کہ اعلیٰ ہے وہ پاک ہے، میں اپنے مولا کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اپنے دل سے بھی جھکا ہوا ہوں، اپنی زبان سے بھی اللہ پاک کی عظمت بیان کر رہا ہوں، اپنی فزیکل باڈی پوری کی پوری، پورا جسم اپنا میں نے اللہ پاک کے سامنے جھکا دیا ہے عاجزی اور ذلت کا اظہار کرنے کے لیے، بس اسی دھن میں رہے آدمی اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے ہوں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دھیان بھی بہت ہے شروع شروع میں کہ میں نماز میں ہوں اس وقت، میں نماز میں ہوں اس وقت، میں نماز پڑھ رہا ہوں. اور جو پڑھ رہا ہے آدمی تھوڑا سا، تھوڑی سی ہلکی سی ایسی آواز ہے جو دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے. بعض لوگ تو اچھا بازو والے کو پوری نماز اپنی سناتے ہیں، وہ تو غلط بات ہے. بقیہ یہ ہے کہ اگر تنہائی ہو تو خود کو سنائی دے، جو بول رہا ہے وہ سوچ کے بولے، اس سے جو ہے نا دماغ نماز کی طرف، نماز کے اعمال کی طرف جائے گا. اور چونکہ نماز کی خصوصیت یہ ہے، ایک کام نہیں ہے، ابھی ہوا پھر چینج ہو گیا، پھر چینج ہو گیا، پھر چینج ہو گیا. بہت آسان ہے توجہ کرنا اس کام کی طرف، بہت آسان ہے نیا نیا ہونے کی وجہ سے. اگر ایک ہی کام ہوتا وہ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں، تھوڑے چند لمحات کے بعد میں آدمی کے لیے ٹکنا اس پہ مشکل ہو جاتا. تو پھر رکوع میں چلے گئے تب اٹھ جانا ہے اس سے، اب سجدے میں چلے گئے تو پھر اٹھ جانا ہے اس سے، پھر سجدے میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، پھر قاعدہ ہے، وہ فنکشن الگ ہے، یہ فنکشن الگ ہے، اس میں الگ پڑھنا ہے، اس میں الگ پڑھنا ہے، اس میں الگ بات کہی جا رہی، اس میں الگ بات کہی جا رہی. اگر ادھر دھیان ہو تو آہستہ 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 متوجہ ہو جائے گا آدمی. تو ایک تو یہ ہے کہ خود نماز کے خشوع خضوع کی بھی بات ہے، اس کے علاوہ اچھی نیتیں، بری نیتیں، اچھے جذبے، برے جذبے، اچھے ارادے، برے ارادے، وہ آدمی پہلے ارادہ ہی کرتا ہے پھر بعد میں عمل کرتا ہے، اس کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جو نفس آدمی کا بولتا ہے وہ ہم جانتے ہیں. اور ہم شہ رگ سے، حبل ورید سے، جو جان کی جو رگ ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہیں ہر نفس کے، ہم قریب ہیں ہر آدمی سے، ہر مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان سے زیادہ قریب ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہ رگ سے بھی زیادہ، یعنی جان سے بھی، چونکہ ہماری جان ان سے قائم ہے، ہماری روح ان سے قائم ہے اور ہمارا جسم ان سے قائم ہے، دونوں کے اندر جو تعلق ہے وہ ان سے قائم ہے. تو وہ پہلے ہیں تو یہ ہے، وہ پہلے ہیں تو ہماری روح بھی ہے، ہماری جان بھی، ہمارا جسم بھی ہے، ہمارا ظاہر بھی ہے، ہماری صفات بھی ہیں، وہ ہیں تو یہ ہے. تو پہلے تو وہی ہوئے نا، ہماری جان سے بھی پہلے وہی ہوئے، اس لیے وہ ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر فرمایا کہ سیدھی طرف اور بائیں طرف ہماری طرف سے لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بات اس کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کو لکھ لیا جاتا ہے. فرمایا کہ موت کی جو سکرت ہے، موت کا جو نشہ ہے، اور موت کی جو سکرات ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جو اس کی تلخی شروع ہوتی ہے تو اس کو سکرہ کہا جاتا ہے. عام طور پر جیسے نشے میں آدمی کو ہوش نہیں رہتا تو اس کی شدت میں بھی آدمی کو ہوش آواز واقع نہیں رہتے ہیں، اس لیے اس کو سکرات سے تعبیر کرتے ہیں، بہت سخت تکلیف اس میں ہوتی ہے. فرمایا کہ وہ بالکل آنے والی ہے، اس کا آنا بالکل برحق ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہ ہونے والا ہے. فرمایا کہ جب یہ آتا ہے تو آدمی کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا تو انکار کر رہا تھا، جسے تو دور بھاگ رہا تھا، آ گئی. اور آنا ہر ایک کو ہے, کسی کو بچنا نہیں ہے, سب کو آنا ہے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد تو وہ تو وہ وعید کا دن ہے, پھر سب لوگوں کو تو ایک جگہ پہنچا دیا جاتا ہے, پھر سور پھونکا جائے گا, وہ تو یوم الوعید ہے. فرمایا کہ جب لوگ ہمارے پاس آئیں گے سور پھونکے جانے کے بعد میں, تو ہر ایک کے ساتھ ایک چلانے والا بھی ہوگا, اس کو حقا کے لانے والا ہوگا, ہر ایک کے ساتھ اس کا گواہ ہوگا, آدمی کی زندگی کا گواہ, کسی ایک عمل کا نہیں, ایک کام اس نے کیا تھا اس کا یہ وٹنس ہے, نہیں, آدمی کی لائف کا وٹنس, زندگی کا گواہ ہے کہ پوری زندگی یہ ساتھ تھا, اس نے سب کچھ دیکھا ہے تجھے اندھیرے میں اجالے میں, خلوت میں جلوت میں, مال میں جان میں, اپنی عزت میں, دوسروں کے سب جگہ سائق و شہید. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بڑی غفلت میں تھا, آج ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے, دیکھ لے یہاں آخرت کا پورا منظر آنکھوں کے سامنے ہوگا. جو انسان کے ساتھ میں شیطان ہے وہ بھی ساتھ میں ہوگا اس وقت میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دونوں کو ڈال دو جہنم میں, القیہ فی جہنم کل کفار عنید, ہر کفر کرنے والے کو, ہر سرکش کو جہنم میں ڈال دو. جو خیر سے روکنے والا ہے, حد سے گزرنے والا ہے, شک میں پڑنے والا ہے, اللہ کی بات میں شک کیسا بھائی, اللہ کے رسول کی بات میں شک کیسا, تو جو اللہ کی باتیں آئیں چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, لاجک ہو اس میں کوئی لاجک نہ ہو, بس حق ہے, شک نہیں کرنا ہے اللہ کی بات میں, اللہ کے رسول کی بات میں, جو ان کی تعلیمات میں ان میں شک نہیں کرنا ہے. جس چیز میں انہوں نے نفع بتایا اس میں نفع ہے, جس میں نقصان بتایا اس میں نقصان ہے, جس میں کامیابی بتائی اس میں کامیابی ہے, جس میں ناکامی بتائی اس میں ناکامی ہے, طے ہے. جس فرمایا جو شک کرنے والا ہے, حد سے گزرنے والا ہے, خیر سے روکنے والا ہے, کفر کرنے والا, سب کو جہنم میں ڈالو ان کو. اب یہ آپس میں لڑیں گے, آدمی جو ہے نا اپنے شیطان سے لڑے گا جو اس کے ساتھ میں بہکانے والا تھا, تو وہ جب دونوں آپس میں لڑیں گے وہ کہے گا کہ میں نے سرکشی نہیں کی, اس نے مجھ سے کروایا, وہ کہے گا میں نے نہیں کی, اس نے مجھ سے کروایا. ایک دوسرے پہ ڈالنے کا ہوتا ہے نا, اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدي, میرے پاس جھگڑو مت, اب جھگڑنے کے واسطے نہیں ہے موقع یہاں پہ, جو کرنا تھا وہ ہو چکا ہے, وہ تو دنیا میں تھی ذمہ داری ہے کہ تم کس کی بات ماننا ہے کس کی نہیں. ہم نے تو اچھائی کی تلقین کرنے والا بھی ساتھ ہی رکھا تھا, برائی کی تلقین کرنے والا بھی ساتھ ہی رکھا تھا. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھائی کی تلقین کے لیے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, اور ایک شیطان برائی کی تلقین کے لیے امتحان چکے ہیں دنیا میں, اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اب برائی کی تلقین والے کی تو برائی لیتے رہے, اچھائی کی تلقین والے کی اچھائی لیتے نہیں رہے, وہاں جا کے اللہ کے پاس جھگڑیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہی فرمائیں گے لا تختصموا لدي, میرے یہاں جھگڑو مت, یہاں پہ جھگڑا بڑا چلنے والا نہیں ہے, میں نے تو وعیدیں سنا دی تھی, نقصان کیا ہے, فائدہ کیا ہے, کس شکل میں, کس کی طرف جانے میں فائدہ ہے, کس کو فیور دینے میں فائدہ ہے اور کس کو اگنور کرنے میں فائدہ, وہ تو میں نے بتا دیا تھا. وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرے پاس بات بدلتی نہیں اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں, جو بندے اپنا کما کے لائے ہیں وہی اپنا بھگتیں گے. وہ تو قرآن پاک کے اس انداز سے بڑی عبرت ہوتی ہے, بڑا سبق ہے کہ حق تعالی شانہ نے کتنا صاف صاف ہمیں سمجھا دیا ہے, بتا دیا ہے, اور راہ حق کو, حق کے راستے کو کھول دیا گیا ہر انسان پر کہ جو چلنا چاہے اس کو پوری دنیا میں کسی کی فکر نہیں کرنی, نہ خاندان کی, نہ پاندان کی, نہ دوستوں کی, نہ جاب کی, نہ دنیا کی, نہ دنیا کی لذتوں کی, نہ دنیا کی راحتوں کی, بھائی یہ راستہ ہے, اس پہ چل کے مجھے تھوڑے دن میں مر جانا ہے, یہی کر کے ختم ہو جانے کے لیے دنیا میں ہے آدمی, اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں انسان کا. فرمایا جہنم کو ہم کہیں گے کیا تو بھر گئی, جہنم اتنی بڑی ہے, اللہ نے وعدہ کیا میں تجھے بھر دوں گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھر گئی, وہ کہے گی کہ اور کچھ ہے کیا, حل میں مزید اور کچھ ہے, ابھی تو میں نہیں بھری. اور اسی طرح جنت جو ہے یہ بھی قریب کی جائے گی متقیوں کے لیے, اور یہ بالکل دور نہیں ہوگی ان سے, اور اللہ پاک کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اس شخص سے جو اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی رعایت کرنے والا ہو. جنت سامنے لا کے یہ خوشخبری دی جائے گی, کس کو, تائب کو, توبہ کرنے والے کو, ابواب کو, اور کس کو, جو نگرانی کرنے والا ہو, حفاظت کرنے والا ہو, اور کس کو, اس کو جو اللہ پاک سے بغیر دیکھے کہ ڈرتا رہا ہو, اللہ پاک نظر نہیں آتے, ڈرنا ہے کہ ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں تو ہیں, وہ سنتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, وہ جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, وہ قادر ہیں تو وہ قادر ہیں, وہ رب ہیں تو وہ رب ہیں, وہی محافظ ہیں, وہی نافع ہیں, وہی زار ہیں, وہی معیز ہیں, وہی مزیل ہیں, وہی رافع ہیں, وہی خافض ہیں, وہی باسط ہیں, وہی ہیں. من خشی الرحمن, جو رحمان سے ڈرتا رہا بالغیب بغیر دیکھے, رحمان کی جو باتیں بتائی گئیں اس کو بغیر دیکھے کہ مانتا رہا اور ان سے ڈرتا رہا, اور آیا ہمارے پاس پلٹنے والا دل لے کر آ. وجہ اب قلب منیب, ہم لوگوں کے لیے بڑی رعایت ہے اس میں, کیونکہ پلٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف چلے جانا پھر پلٹ کے آنا, دوسری طرف چلے جانا پھر پلٹ کے آنا. تو یہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے کہ بندے کا دل ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہی ہے, کبھی اس کے پیچھے بھاگ گیا, کبھی اس کے پیچھے بھاگ گیا, کبھی اس کے پیچھے بھاگ گیا, کبھی اس کے پیچھے, کالی دکھ گئی کالی کے پیچھے بھاگ گیا, گوری دکھ گئی گوری کے پیچھے بھاگ گیا. تو یہ ہے کہ قلب منیب پلٹنے والا دل لے کر آئے, جو ہماری طرف پلٹتا رہے, ہر بس جیسے ہی فکر پیدا ہوئی پھر توبہ کی, پھر استغفار کی, پھر رو پلا گیا, پھر فرما برداری شروع کر دی, غفلت کی طرف چلا گیا پھر ہو گئی, ناجائز کی طرف چلا گیا پھر توبہ کر لی. جو قلب منیب لے کر آئے گا تو وہ اس کے لیے ہے, اور رحمان سے جو بغیر دیکھے کے ڈرے گا یہ اس کے لیے ہے, اور جو توبہ کرنے والا ہوگا یہ اس کے لیے ہے, جو اللہ کے حدود کی رعایت کرنے والا ہوگا یہ اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, اس میں تم ہمیشہ رہو گے, اور اس میں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تم چاہو گے, جو تمہاری ضرورت کی ہے وہ نہیں, وہ تو ملے گی, جو تمہاری چاہت ہوگی وہ ملے گی, اور ضرورت تو وہاں ہوتی بھی نہیں, چاہت ہی ہے وہاں پہ خالی. ولدینا مزید, اور ہم اپنی طرف سے اور بھی اضافہ دیں گے, جو چاہیں گے وہ بھی, جو چاہ نہیں سکتے ہم, اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا چاہیے, مگر چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے اس کو چاہت کا اندازہ نہیں, اس کو پتہ نہیں ہے, اس وجہ سے مزید ہے, ہماری طرف سے مزید ہوگی. اب تک دیکھے نہیں نا کبھی اللہ پاک کو, اللہ کا دیدار نہیں ہوا, تو اللہ پاک کا دیدار نہیں ہوا تو اللہ پاک کے دیدار میں کیا لذت ہے, کیا فائدہ ہے, ہم کو اس کی طلب ہی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم واقف ہی نہیں ہیں. آپ چھوٹے بچے سے پوچھیں یہ کیا ہونا کیا ہونا کیا ہونا, تو جیسا یہ سب چیزیں وہ گناتا رہے گا, لیکن کبھی یہ نہیں بولے گا کہ مجھے بیوی لا کے دو, مجھے شادی کرو, میرے کو دلہن لا کے دو, نہیں بولے گا, چونکہ وہ اس لائن سے واقف ہی نہیں ہے. وہ اس کو نہیں, وہ ساری دنیا بھر کے کھیل گمائے گا, گیم گنائے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا, مگر اس کو بیوی کی نہیں ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس دنیا سے واقف ہی نہیں. ایسے ہی بندے اللہ پاک کو دیکھے نہیں, تو دیکھنے کی کیا لذت ہے, اس میں کیا روحانیت ہے, اس میں کیا مزہ ہے, وہ نہیں پتا ہے. تو اللہ فرما جو تم جنت میں چاہو گے وہ ملے گا, اور کچھ اضافہ بھی ملے گا, وہ تمہیں جب ملے گا تبھی پتا چلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ مزید سے مراد اللہ پاک کا دیدار ہے, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کا دیدار کرائیں گے اللہ پاک, تو اتنی اس میں لذت ہے کہ جنتی 40 سال کے لیے جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے, غشی تاری ہو جائے گی ان پر. حالانکہ جنت کتنی نعمتوں کی لذتوں کی جگہ ہوگی, ان کو دھیان نہیں رہے گا اس کا اتنی. اور یہ ایمان کے درجات کے اعتبار سے اللہ پاک کی طرف سے ہوگا, کسی کو ایک ہی مرتبہ صرف ہوگا, کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا, کسی کو ہر جمعے میں ایک مرتبہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا, کسی کو ہر روز ہوگا, کسی کو ہر روز 5 مرتبہ ہوگا, اور یہ بھی صوفیاء نے لکھا ہے کہ کسی کو ہر وقت مشاہدہ رہے گا. وہ کیا چیز ہوگی وہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے, کیا نوعیت ہوگی. حق تعالی شانو ہم سب کو سرفراز فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا الله, نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين, يا ارحم الراحمين, يا اكرم الاكرمين, يا حي يا قيوم, يا بديع السماوات والارض, يا ذا الجلال والاكرام. نسالك يا الله بعزتك وجلال وجهك وعظيم سلطانك ان تنصر الاسلام والمسلمين, وتعز الاسلام والمسلمين, وتحفظ الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها, وان تغفر لنا وتغفر اولادنا واباءنا وامهاتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.